فاتحہ برائے نظر شہداء کرملا علیہم الصلاۃ والسلام. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو صدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات الله. تمام تعریفیں پروردگار عباس کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام حضرت عباس کے پالنے والے خاندان کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا من حسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصحبه مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. تشکر ہے خدائے عباس کے لیے کہ فرش عزائے عباس پر حاضری کا شرف عطا کیا جا رہا ہے. یقیناً سلامتی ہو تمام صاحبان ایمان کے لیے کہ جو دنیا بھر میں عزاداری سرکار سید الشہداء کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، سفر کربلا میں ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے جو کربلا معلا میں ہیں، اور جو مختلف سانحات کے زخمی ہیں، چاہے وہ کوئٹہ کے واقعات ہوں، خواتین زخمی ہوں، کراچی کے واقعات ہوں، مومنین زخمی ہوں، نائجیریا کے واقعات ہوں، سابقہ اس میں کوئی زخمی اب تک ہو، دنیا بھر کے تمام صاحبان ایمان سانحات کے زخمیوں کے لیے، تمام بیمار مومنین مومنات کی شفا یابی کے لیے التماس کی گئی، حاجی منظور صاحب علیل ہیں ان کی شفا یابی کے لیے حضرت عباس کو وسیلہ بناتے ہوئے صلوات پڑھ لے محمد. محرم کی 7 تاریخ اور حضرت عباس کے نام سے آغاز کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے عنوان پر ایک طالب علم کو آپ سماعت کر رہے ہیں. خدا معلوم کہ کیفیت عبادت میں ہم کہاں تک پہنچیں گے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیفیت نستعین کا آغاز نہ ہو سکے گا. اگرچہ یہ ایک آیت کے دو حصے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن یہ دونوں حصے اپنے اپنے مقام پر مکمل نظام حیات دیے ہوئے ہیں. ایسا نظام حیات جسے اللہ کے رسول نے اللہ کے دیے ہوئے اسلام کی شکل میں ہم تک پہنچا دیا. خدا معلوم کتنی ٹھوکریں کھاتے, کتنی مقامات پر, کتنے مقامات پر, کتنے درباروں میں اپنی پیشانی کو ذلیل کرتے, عبادت نہ ہوتی. اس نے اتنا عظیم کر دیا کہ رب کی بارگاہ میں جھکا کر سب جگہ جھکنے سے ایسا بلند کر دیا کہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک پابندی ہے. میں سمجھتا ہوں نماز پابندیوں کے اٹھانے کا وسیلہ ہے. البتہ نیت اپنے مقام پر رہے گی, اور مجبوری کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس موضوع پر لفظ نماز زبان پر آ جاتا ہے, اور روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, لفظ تو بڑا تکلیف دہ ہے کہ لوگ احکامات شرعی کو تکلیف کہتے ہیں, یا رفع تکلیف ہے یا وضع تکلیف ہے. اگر یہ رفع تکلیف ہو تو یقیناً عبادت ہے, اور اگر یہ وضع تکلیف ہو تو عبادت نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. خداوند عالم اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہم سب سے بے نیاز ہے, اور جسے یہ یقین نہ ہو کہ خدا بے نیاز ہے کہ نہیں ہے, وہ سمجھتا ہوگا کہ جی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے روزے کی, اللہ کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروانے ہیں آپ کی نمازیں, آپ کے سجدے, کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں بہت کمی ہو گئی ہے. تو آپ خمس نکالیں گے تو اس تک پہنچے گا. جس کے تصور میں کوئی ایسا خدا ہو تو وہ اس کا بنایا ہوا خدا ہے, وہ خدا کا بنایا ہوا نہیں بن رہا. چلیے میں اس مشکل لفظ کو آسان کر دوں. کبھی سوچیں, تصور کریں بیٹھیں کہ خدا کیسا ہے. جب کبھی اپنی ناقص عقل سے ہم بیٹھ کر خدا کے خد و خال وضع کرنا چاہیں تو جو شکل بنے گی اچھی بنے, بہت اچھی بنے, اس سے بھی اچھی بنے, مگر وہ ہوگی مخلوق, وہ خالق نہیں ہوگی. اسے ذہن تراشے, فرق ہے, کوئی ہاتھ سے تراشتا تھا, کوئی دماغ سے تراشتا ہیں, دونوں تراشے ہوئے. بات آسان کروں تو کیسے ممکن ہے کہ بغیر تصور کیے ہوئے خدا کے خد و خال ذہن میں لائے بغیر خدا سمجھ میں آ جائے؟ ایک تو بڑی مجبوری یہ ہے کہ جب کبھی ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو ایک تصور قائم ہوتا ہے, جی وہ, بلکہ آپ الفاظ بھی یوز کرتے ہیں, جی وہ نیلی چھتری والا دیکھ رہا ہے. یہ خدا کی تعظیم ہے یا توہین ہے؟ جی وہ اوپر والا دیکھ رہا ہے. یہ گھروں کا جملہ ہے, دکانوں کا جملہ ہے, بازار کا جملہ ہے. اس لیے کہ ایسے الفاظ بازاروں میں ہی ملتے ہیں. جب خدا بازار میں بکتا ہوگا تو یہ جملے بازار میں ملتے ہوں گے. سخت ترین منزل ہے کہ انسان بسا اوقات کلمہ طیبہ پڑھ کر بھی مسلمان کے کلمات زبان پر لانے سے قاصر رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تلاش کیجئے وجہ کو. غالباً وجہ بنو امیہ کے اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو معاشرہ آج میرے اور آپ کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتا ہے، یہ اس کے خدائی تاثرات ہیں جو میرے اور آپ کی زبانوں پر جملات کی شکل میں آتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ بنو امیہ، یہ بنو امیہ سے پہلے بنو امیہ کے جو آبا و اجداد کہیں یا شیطان کے پیروکار کہیں، ایک نظام بنایا انہوں نے. نظام یہ بنایا، اگر کل کی بات آپ کو یاد ہو تو ایک حد تک وہ اس سے میچ کرے گی، یعنی ایک ربط رکھے گی. اور روایت تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی، بنو امیہ نے غضب کا کیا، توحید کی تعلیم دی اور شرک کے معاملات میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا. ایمان کے جملے کیوں؟ تاکہ وہ شرک کے لفظ کو اپنا ہتھیار بنا لیں. جب کسی مسئلے پر، جب کسی مقام پر، جب کسی عنوان میں محسوس کریں کہ ان کے مفادات کو ضرب پہنچتی ہے تو وہ اس کو شرک کے ہتھیار سے فتح کر لیں. اس لیے آپ دیکھیے بڑا زور ہے توحید کے اوپر، اور شرک کے معاملات میں انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. ایسا لگتا ہے جیسے شرک وہ اپنے ہاتھ سے فیصلہ کرتے کہ کیا بات شرک ہے اور کیا بات شرک نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ سے فیصلہ کرتے. ایک ہی مقام ہے، ایک ہی مقام ہے، مقدس مسجد حرام. اس ایک ہی مقام مقدس مسجد حرام میں ایک ہی تو کمرہ ہے خانہ کعبہ، اور ایک ہی کمرے کی چار دیواریں ہیں. چار دیواروں میں ایک کو چومتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو چومنا شرک نہیں ہے. آپ اگر دوسری دیوار کو چوم لیں تو ایک مخصوص رنگ کی ابا پہنے ہوئے حج کے موسم میں تو کم نظر آتے ہیں کیونکہ رش بہت ہوتا ہے. جب رش کم ہو تو وہ دکھائی دیتے ہیں. یا مقام ابراہیم کا مخصوص جو پتھر نصب ہے، اس کے پاس اگر آپ جا کے چومیں اور ہاتھ لگائیں اور مس کریں تو کیا بہترین تبلیغ ہوتی ہے. سارے جہانوں کے کام چھوڑ کر ایک شخص سے بنام متوع، اور متوع کا فارسی ترجمہ ہے بڑا خوفناک، جو آج کل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے طالبان. صلوات پڑھ لیں محمد والا. لیکن یہ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، تعریف کر رہا ہوں جملے کی. غالباً لفظ متوع متوع عین سے آتا ہے، تو تطوع کے معنی میں ہے، یا ہو سکتا ہے متوف سے ذرا فا کے آواز کو سائلنٹ کر لیا ہو تو متوف کے بجائے متوع کہہ دیے ہوں. لیکن لغت کی بحث میں جائے بغیر اس وقت سرزمین حجاز پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مدرسے کے طلبا کے لیے. ہماری بحث ان لفظ سے نہیں تھی، لیکن خامخواہ مجھے وضاحت کرنی پڑی کہ میں نے آپ کے چہروں پر ذرا سی مسکراہٹ دیکھی. تو یہ کھڑے ہوئے ایک نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، حجرِ اسود کو چومو شرک نہیں ہے، مقام ابراہیم کو چومو شرک ہے. شرک کا فیصلہ مولوی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے شرک کہہ دے، جس کو چاہے ایمان کی سند دے دے، یہی تو مسئلہ ہے. اچھا، وہ ایک اور مقام بھی ہے جس کے بارے میں ابھی بین ہے، یعنی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ اس کو چومنا شرک ہے یا چومنا شرک نہیں ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی ہماری بات نہیں کر رہا. ہمارے یہاں تو بالکل جو بات ہے وہ اول روز سے واضح ہے، اس لیے کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامت، حرام و محمد حرام الی یوم القیامت. لیکن برادران کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ابھی اختلاف ہے کہ آیا، بلکہ شاید آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے یہ مسئلہ اتنا زیادہ آسان نہیں تھا جتنا اب ہو گیا. اس مقام کا نام ہے رکن یمانی. رکن یمانی کو آدھے لوگ کہتے ہیں چومنا چاہیے اور آدھے لوگ کہتے ہیں چومنا نہیں چاہیے. تو کیا کریں، چومے کہ نہ چومے، چلیے آدھا چوم لیتے ہیں یا چوم کے توبہ کر لیتے ہیں. چوم کے توبہ کر لیتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اور رکن یمانی پر اور روایت یہ کہ اللہ کا رسول اسے چومتے تھے، اسے لمس کرتے تھے، اس سے اپنے رخساروں کو مس کرتے تھے. اس میں اختلاف ہے. بعض روایات میں چومنے کا لفظ شامل نہیں ہے تو کہتے ہیں ہاتھ لگاؤ یہ سنت ہے، مگر چومو گے تو بدعت ہو جائے گی. حیرت ہے، لفظ بدعت کا استعمال بھی خوب کرتے ہیں. یہ سب اس لیے ہے کہ بنو امیہ اور تمام شیطانی طاقتوں نے خدا کے مسئلے کو اتنا کیش کروایا ہے، اور واقعا خدا کو سمجھنا بڑا مشکل. کہ آج ہم بھی کہتے ہیں جی اوپر والا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اوپر والا جس نے خدا کے لیے لفظ اوپر کو قید کے معنی میں لیا، اس نے خدا کو محدود کر دیا. اور جس نے خدا کو محدود کر دیا، اس نے خدا کے لیے مکان کی احتیاج کا یقین کر لیا. یہ خدا کسی مکان کا محتاج ہے. چلیے اس جملے کو آسان کر لیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جواب، اور وہ شخص یہود، فرد یہودی دربار حکومت سے جان بچا کے نکل آیا ہے. اس کا سوال یہ تھا کہ بتاؤ مسلمانوں، تمہارا عقیدہ کہ خدا اوپر ہے؟ اور شاید بہت زیادہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں خدا اوپر ہے، پیغمبر کہاں گئے تھے معراج پہ؟ اوپر. کس سے ملنے گئے تھے؟ کس سے ملنے گئے؟ خدا سے. تو خدا کہاں ہوا پھر؟ ہے کوئی روایت آپ کے پاس کہ پیغمبر ساتویں زمین کے اندر گئے ہوں خدا سے ملنے کے لیے؟ ہے روایت کوئی؟ نہیں سنا آپ نے؟ جب سنا، پڑھا آیت کو، روایت کو، علماء کو، خطبہ کو، کیا سنا؟ کہ پیغمبر اوپر گئے تھے. ایک اور مثال، حالت نماز ہو تب بھی، حالت غیر نماز تب بھی، آپ دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں کس طرف؟ کیا اوپر کی طرف؟ تو کوئی اوپر ہے نا. سلوات پڑھے محمد والے. یعنی ہماری حرکتیں بتاتی ہیں کہ خدا اوپر ہے. جس دن عقیدہ بن گیا اس دن پرابلم ہوگی. ابھی تو حرکتیں بتاتی ہیں کہ خدا اوپر ہے. حیرت ہے، وہ شخص یہود یہ سوال کر رہا تھا، اور سوال کے جواب میں جب کہا گیا ہاں خدا اوپر ہی تو ہے، جواب یہودی نے عجیب سوال کے بعد سوال کیا جواب سن کر، کہتا ہے اگر تمہارا خدا اوپر ہے مسلمانوں تو بتاؤ کیا زمین اس کے وجود سے خالی ہے؟ یہ جملہ استعمال کیوں کیا گیا کہ خدا اوپر ہے، کہ نیچے جو چاہو کر لو، خدا کہیں اوپر، اور خدا کو اوپر سے نیچے آتے آتے ٹائم لگے گا. یہ میں ان کی تصورات کر رہا ہوں کہ جو خدا کو اوپر کا مطلب یہ ساتویں آسمان پر ہے، وہ جب تک یہاں آئے گا تو کام ہو جائے گا. لیکن جب اس نے سوال کیا کہ زمین خالی ہے تو غصہ آ گیا، اور غصہ بھی ایسا آیا کہا کہ یہ تو واجب القتل مرتد ہو گیا ہے، یہودی ہے، خدا کا مذاق اڑاتا ہے، اسے قتل کر دو. یہ مزاج سابق ہے کہ جب کسی کا عقیدہ اپنی سمجھ میں نہ آئے تو اسے کافر کہہ دے. اچھا، کسی طرح بیچارے کی جان بچ گئی، موت لکھی ہوئی نہیں تھی. جب موت لکھی ہوئی نہ ہو تو کوئی مار نہیں سکتا. اور حضرت قمبر کہیں سے مل گئے اس کو، جب قمبر مل جائیں تو علی مل جاتے ہیں. اسی لیے ہم ابھی تک قمبر کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ علی مل جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے. اور قمبر اسے مولا کے پاس لے آئے. سوال وہی سیم ریپیٹ کیا گیا. مولا فرماتے ہیں اگر میں تجھے کتاب توریت اور حضرت موسیٰ کے حوالے سے حوالہ یا ریفرنس یا تیرے سوال کا جواب دوں تو قبول کرے گا؟ کہتا ہے اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ میری کتاب توریت کا حوالہ دیں، اس کو میں پیغمبر مانتا ہوں اس کا نام لیں. فرمائے سن، کتاب توریت کی فصل اور فصل کا سفر مخصوص نمبر امام نے بیان فرمایا، راوی نے اسے بیان نہیں کیا. راوی نے فصل نمبر اور سفر نمبر بیان نہیں کیا، مولا بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک پڑھتا ہے کہ فرشتہ آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر آپ کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دے کر سوال کیا کہاں سے آتے ہو؟ کہا میں ساتویں آسمان سے آتا ہوں اللہ کے پاس سے. ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک فرشتہ اور پیغمبر کی خدمت مقدس میں سلام کے لیے حاضر خدمت ہوا، سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دے کے سوال کیا کہاں سے آتے ہو؟ کہا ساتویں زمین سے آتا ہوں اللہ کے پاس. ابھی لمحات نہ ختم ہوئے تھے کہ ایک فرشتہ اور آ گیا، سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا کہاں سے آتے ہو بھائی؟ کہا انتہائی مشرق سے آتا ہوں اللہ کے پاس سے. انتہائی مغرب، پھر انتہائی شمال، انتہائی جنوب. سمتوں کی تعداد بنی چھ، کہ چار یہ سمتیں مشرق و مغرب و شمال اور جنوب، اور دو سمتیں بنی اوپر اور نیچے والی. ان چھ مقامات سے چھ فرشتے آئے، سب نے آ کر نبی کو سلام کیا، نبی نے سلام پہ جواب دیا، اور نبی نے سب سے ایک سوال کیا کہاں سے آتے ہو؟ سب نے کہا اللہ کے پاس سے. نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا، خدایا تیری قدرت کی وسعتیں کتنی پھیلی ہوئی کہ نہ ساتوں آسمان تجھ سے خالی ہیں، نہ ساتوں زمین تجھ سے خالی ہے، نہ مشرق تجھ سے خالی، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب. یہ ہے علی کا خدا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج مجلس کا کچھ مزاج اس طرف چلا گیا، تو آئیے ایک جملہ سن لیجیے. اس جملے کو بار بار ریپیٹ کیا کیجئے اپنے درمیان بیٹھ کر تاکہ ہمارے اور آپ کے ماحول میں کم از کم کوئی کفریہ جملہ زبان پر آنے نہ پائے. خالی مجلس کی حد تک نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں آپ نے سن لیا اور آپ چلے گئے. اپنے الفاظ, چونکہ میرے الفاظ بھی ریکارڈ ہوتے ہیں, ولو ریکارڈنگ مجلس کی بنیاد پر الگ موضوع, لیکن میرے اور آپ کے سارے الفاظ ما یلفظ من قول, کوئی بھی قول سے لفظ منہ سے نکلتا نہیں ہے, الا لدیہ رقیب عتید, یا لدیہ رقیب عتید, لیکن اس کو فرشتہ نگران لکھ لیتا ہے. اب آپ قیامت میں نہیں بول سکتے کہ پروردگار یہ تو میں نے ویسے ہی بول دیا تھا, کیا مذاق بھی لکھتے ہیں آپ لوگ؟ کیا فرشتے مذاق میں بھی لکھ لیتے ہیں؟ جی, اور اگر کبھی اس مثال کو سمجھنا ہوتا آج سے 100 سال پہلے, 1000 سال پہلے, شاید مشکل ہوتا, آج تو مشکل نہیں. آپ نے جو لفظ کہا, آدھا لفظ کہا کہ پورا کہا, کلمہ کہا کہ جملہ کہا, وہ سب کا سب ریکارڈ ہو جاتا ہے. اب اگر آپ نے کبھی جملہ کہا کہ جناب خدا تو اوپر ہوتا ہے, اوپر والا دیکھ رہا ہے, یہ لکھا گیا, کیا یہ جملہ کہتے ہوئے آپ کا یقین تھا کہ یہ زمین خدا سے خالی ہے؟ اگر یقین تھا تو کافر ہے. بہت سخت جملہ, ایسا نہ ہو کہ کل سے لوگ آنے چھوڑ دیں, آپ سلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہت, مجھے کچھ آتا ہوتا تو نہیں, میں طالب علم ہوں, میں توحید کا فلسفہ بیان کروں, میں توحید کے باب میں اتنی گہرائی میں آپ کو لے جاؤں کہ یہاں لفظوں کی وضاحت کرتے کرتے اشرے تو کیا عمر تمام ہو جائے. نہیں, میرے اور آپ کے معاشرے میں الفاظ کے استعمال ہو رہے ہیں, اور کم از کم بات جو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں وہ. اب آئیے ایک اور بات, کلمہ مخصوص ہے زبان عوام پر کہ جی پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر. جملہ کتنا خوبصورت ہے, کتنا حسین جملہ ہے کسی بھی انسان کو بیوقوف بنانے کے لیے. پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر, اور اگر میں نے اور آپ نے اس کی تائید کر دی تو جرم میں شامل ہو گئے, حالانکہ جملہ جملہ کفر ہے, جملہ ایمان نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ تم یہی کہو کہ جی پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر, جو ہوتا ہے سب مرضی خدا سے ہوتا ہے, جو ہوتا ہے. مجھے بس اوقات بہت ڈر لگتا ہے کوئی اشارہ کرتے ہوئے. آپ کو شاید یاد ہوگا 9/11 کے واقعے کو سورہ توبہ کی آیتوں میں تلاش کیا جا رہا تھا. کیا قرآن ایسا پیغام دیتا ہے؟ اور اب ہو گیا مقدمہ, بل پاس ہو گیا, اب لاؤ قرآن. عجیب بات تھی, اس وقت تو ایسا جوش تھا کہ بس جو ہوا ہے لگتا ہے جیسے اللہ نے کروا دیا. پھر تو چاہیے تھا ایوان نمائندگان سینیٹ کو کہ مقدمہ کرتے گاڈ کے خلاف, کہ جی سورہ توبہ میں لکھا ہوا تھا مسلمان کہہ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. آئیے اس بات کو اور آسان کریں کہ پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر, یہ جرم کیسے ہے کہنا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے پورا ایک منصوبہ ہے کہ جو دنیا میں ظلم ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک منصوبہ ہے, اور مومن کو, لوگ کہتے ہیں مومن جو ہے وہ سیدھا ہوتا ہے, مومن کو سیدھا نہیں ہونا چاہیے, مومن کو سیدھے راستے بھی ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی کہیں اور استعمال کر دے. پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر. اچھا یہ جملہ وہ اگر کہے زبان سے جو نماز غفیلہ نہ پڑھتا ہو تو شاید ہی کوتاہی شمار ہو اس کی. اور کہہ سکتا ہوں نماز غفیلہ کی رکعت دوم میں الحمد کے بعد جو آیت قرآن پڑھی جاتی وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, ٹھیک, اس میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, یہ ہے وہ جملہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی پتا ٹوٹ کے نہیں گرتا مگر خدا کے علم میں رہتا ہے. کتنا فرق کیا گیا, لفظ علم کو لفظ مرضی سے بدل دیا گیا. علم میں اور مرضی میں کیا فرق ہے, آپ کے علم میں آیا کہ کسی مقام پر کسی مومن کو شہید کیا گیا؟ آپ کے علم میں آیا؟ میرے علم میں نہیں آیا, وہ الگ بات ہے. جب آپ کے علم میں آیا تو آپ اس پر راضی بھی تھے؟ کیسے ہو سکتا ہے, ہم نے تو کلمہ استرجاع پڑھا تھا, مومن شہید کے لیے دعا کی تھی, اس کے قاتل کے لیے لعنت کی تھی. اگر ہم کسی ظلم کی خبر کو سن لیں ہمارے علم میں آ جائے ہم راضی ہوتے ہیں؟ نہیں. راضی کا مطلب یہ ہے کہ زیارت وارثہ کا تیسرا جملہ جو ہے وہ نکال دیجئے پھر, لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَالِكَ وَرَضِيَتْ بِهِ, خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے قتل حسین کے واقعے کو سنا, یعنی اس کے علم میں آیا, فَرَضِيَتْ بِهِ, اور وہ اس واقعے پر راضی ہو گیا, اس پر خدا کی لعنت. تو اب اگر کوئی جملہ استعمال کرے کہ پتا بھی نہیں ہلتا مرضی خدا کے بغیر, یہ عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں عبیداللہ کا جملہ تھا جس نے کہا تھا سید سجاد کو زندہ دیکھ کر, یہ کون ہے؟ کہا اس کا نام ہے علی. کون علی؟ کہا حسین کا بیٹا. تو کہتا ہے کیا خدا نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ خدا نے. یہ ہے اس جملے کی پیچھے کاروائی پوری. اس کے بعد سنے جملہ, دربار یزید جب مخاطب ہے ملعون اسیران اہل حرم سے اور خاص تخاطب ہے شہزادی سے, تو کہتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ خدا نے اس کا مطلب کرو تم اور نام رکھو خدا کا اور پبلک کو شعور دو گے جی جو بھی ہوتا ہے مرضی خدا سے. اب اگر حسین علیہ السلام شہید ہو گئے, شمر نے خنجر چلا دیا تو کیا کیا جائے, جو بھی ہوتا ہے. یہ اس جملے کے اثرات ہیں جسے میں اور آپ بغیر سوچے سمجھے کبھی کبھی کسی مسلمان کی زبان سے سن کر, جی ہاں جی ہاں, صلوات پڑھے محمد والے محمد. آج تو ہم کہیں اور نکل گئے, چلیے باقی بات نکل کریں گے. ایاک نعبد پر سوچ کر تو آئے تھے کہ آج وہ لفظ تعظیم اور لفظ عبادت کی بات مکمل کریں گے, کہ جو اعتراض ہے وہ اس بات پر ہے کہ جب ایاک نعبد کہہ دیا تو اب آیا کسی اور کے لیے تعظیم کرنا عبادت میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جو دو جملے سن لیں آج, باقی باتیں انشاءاللہ کل آگے بڑھائیں گے. ایک لفظ عقیدت اور ایک لفظ عقیدہ, بظاہر تو یہ عربی کے لحاظ سے شاید ایک جیسے بن جاتے ہوں لیکن اردو میں فرق ہے. یہ میرے سامنے رکھا ہوا ساؤنڈ سسٹم کا یہ مائک, یہ مجھے اتنا زیادہ صحیح لگتا ہے کہ جب سے خریدا ہے تب سے کبھی اس نے ساتھ نہیں چھوڑا. تو مجھے اس سے ایک عقیدت سی ہو گئی ہے, اگر اس کے بغیر مجلس نہ پڑھوں تو لگتا ہے مجلس قبول نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ عقیدت. میں نے مثال مائک کی دی, آپ مثال کوئی بھی لے سکتے ہیں کہ جی میری عقیدت یہ ہے کہ میں جب بھی نکلتا ہوں تو سامنے سے کسی کو پانی پلا دیتا ہوں تو نیک کام ہو جاتا ہے, میری عقیدت بن گئی ہے. اب میں یہ کام کرتا ہوں تو یہ کام ہو جاتا ہے. روایت نہیں ہے کوئی ایسا کام, کوئی حدیث نہیں ہے ایسا کام, معصوم کا عمل کوئی نہیں ایسا کام. اسے آپ کہہ سکتے ہیں عقیدت ہے. باپ کے ہاتھوں کو چومنا عقیدت بھی ہے اور تعظیم بھی ہے, حکم معصوم بھی ہے. اب اگر اس عقیدت کو تعظیم کو کوئی کہہ کہ یہ خدا کے مقابلے میں شرک ہو گیا. تو اسے کہیے اگر شاہ سلمان کے ہاتھ چومو شرک نہیں ہوتا, والدین کے ہاتھ چومو شرک نہیں ہوتا, لیکن اگر حسین کا علم چومو شرک ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ توحید کی محبت کا نہیں, حسین کی بغض کا مسئلہ ہے. ٹھیک. اور ایک لفظ ہے کہ جو استعمال ہوا, عقیدہ, عقیدت. عقیدہ کیا ہے؟ کہ عقیدہ وہ اصول دین کا عنوان ہے جو آل محمد نے دیا. خبردار, عقیدہ نہ کسی خطیب سے ملا, نہ کسی ذاکر سے ملا, نہ کسی عالم سے ملا, نہ کسی مرجع وقت سے ملا. عقیدہ کس سے ملا؟ نہ شاعر اہل بیت سے ملا, نہ حسین کے ماتم کرنے والے سے ملا. کس سے ملا عقیدہ؟ کہ محمد و آل محمد سے. وہ عقیدہ ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے حضرت عباس کے نام سے عقیدت بھی ہے اور تعظیم بھی. عقیدت کیا ہے؟ کہ صرف عباس کا نام بھی کافی ہے. تعظیم کیا ہے؟ کہ سر جھکا کر کہو سلام اللہ ہے, وسلام و ملائکۃ المقربین و انبیائہ المرسلین و عباد اللہ الصالحین و الشہداء والصدیقین فیما تغتدی و تروح علیک یبنا امیر المومنین. تو لوگ گئے ہیں اور جاتے ہیں ماشاءاللہ, اور حضرت عباس کی زیارت کے ابتدائی جملات یاد ہیں. اگر ہو سکتا ہے آپ کہیں جی یہ تو کسی شاعر نے لکھ دیا ہوگا ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک منقبت نہیں ہے بل عباس کی, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم ہے. میرا امام کتنی بار کربلا گیا ہوگا, اور جب امام کا دور ہے تو کربلا مولا میں تھوڑی بہت عمارت ہے, روضہ سرکار سید الشہداء کی. خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ پہلا جو صندوق قبر سرکار سید الشہداء پر بنایا گیا مختار ثقفی کے دور, اس کے بعد سے بہت سے ادوار ہیں, توابین کا آنا, اس کے بعد تقریباً ہر زمانے کی تبدیلی کے ساتھ کبھی توڑا گیا کبھی بنایا گیا, کبھی توڑا گیا کبھی بنایا گیا. مگر اس زمانے میں جب امام تشریف لائے ہیں تو ایک چھوٹا گنبد ضرور تھا, اگر گنبد نہ ہوتا تو روایت نہ ہوتی. قبول الدعاء تحت قبته. آپ فرماتے قبول الدعاء عند قبره، قبول الدعاء فی حرمه، نہیں قبول الدعاء تحت قبته، بمانے ٹام یعنی گنبد. تو گنبد تھا اس وقت، جب یہاں گنبد تھا تو مولا عباس کے قبر مبارک پر ایک سائبان تھا، اور سائبان اگر بڑا ہو تو سقف کہلاتا ہے اور چھوٹا ہو تو سقیفہ کہلاتا ہے. اور معصوم کے الفاظ ہیں، جب راوی کو آپ نے یہ زیادہ تعلیم کی، یہ فرمایا کہ جب تم پہنچو سقیفہ کے پاس، یہ روایت کے الفاظ ہیں، حضرت عباس کی زیارت کے جب پہنچو سقیفہ کے پاس، سقیفہ معنی چھوٹی چھت. اب بالکل نقشہ بیان کرنا کہ اس دور میں کیسا رہا ہوگا مشکل کا، الفاظ سے ہم سمجھ رہے ہیں. میرا مولا جب سرکار سید الشہداء کے حرم سے نکلا ہے، اور اسی بنیاد پر امام نے دروازے کی تاکید فرمائی، کون سے دروازے سے حرم میں داخلہ بہتر ہے؟ مشرقی دروازہ، یا یوں کہہ لیجیے کہ آج کے لحاظ سے جو باب شہدا ہے، یا یوں آسان سمجھ لیجیے کہ جہاں سے امام کے پانتین کی طرف آپ آ سکتے ہو وہاں سے آپ داخل ہو. جیسے کہ یوسف کناسی کو امام کا حکم تھا. لیکن اب ایک سوال لوگ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو کبھی کربلا نہ گئے ہو، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، مولا حسین کو سلام کیا، شہزاد علی اکبر کو سلام کیا، حضرت علی اکبر کے بعد تمام انصاران حسین کو سلام کر دیا، مولا عباس کہاں گئے؟ کہ وہ بعد میں. زیارت وارثہ میں مولا عباس شامل نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زیارت وارثہ یہ یہاں سے پڑھنے کے لیے مخصوص نہیں کی گئی ہے، یہ اصلاً حرم میں داخلے کی زیارت ہے. اور حرم میں داخلے میں آداب یہ کہ یہ مولا حسین، یہ علی اکبر پاتین، وہ گنج شہیدہ، یہ سلام وہ سلام وہ سلام، بس. پھر اس کے بعد جیسے معصوم خود گئے ایسے گئے، قبر حسین سے رخصت ہوئے، اور بے چینی کی کیفیت میں دوڑتے ہوئے قبر عباس تک گئے. اللہ اکبر. اسی مناسبت سے مولا عباس کی زیارت الگ سے اور بعد میں پڑھی جاتی ہے، حالانکہ چاہتے تو عباس کو مولا حسین کے ساتھ دفن کر دیتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کیا جملے ادا کروں، اگر کوئی شخص آج حضرت شہزاد قاسم کی قبر کو اکیلا اس کا طواف کرنا چاہے، اس پہ گریا کرنا چاہے، تو اسے ملے گی؟ نہیں. کیوں نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ وہ قبر شہزاد قاسم گنج شہیدہ کا حصہ ہے. حضرت عباس کا مقام اتنا بلند معصوم کی نگاہ میں ہے کہ معصوم خود چاہتے ہیں کہ جب کوئی آنے والا آئے تو برکتوں کے حصول کے لیے ایک الگ مقام ہو کہ لوگ جائیں اور برکتیں لے کر آئیں. ٹھیک، مثال میں آپ کو کیا دوں، یہ سامنے رکھے ہوئے دو، ایک میں شاید پانی ہوگا، ایک میں سبیل شربت ہوگا، یا کسی مکان پر رکھے ہو. آپ نے یہاں رکھا پانی کا کولر، یہاں رکھا شربت کا کولر، کیوں رکھا الگ الگ؟ اس لیے جس کو پانی کی پیاس لگی ہو یہاں پر آئے، اس کو شربت چاہیے ہو یہاں پر آئے. بالکل ایسے ہے کہ دونوں مقامات بڑا احسان کیا خدا نے، ورنہ دفن تو چوتھے امام نے کیا تھا اور معصوم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حضرت عباس کو دفن ارے چوتھے امام نے کیا تھا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قبیلے والے اٹھا کے لے گئے تھے جیسے ہر کو لے گئے اٹھا کے اور کہا کہ جناب ہر کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے. کیا ٹھیک ہے؟ تو پھر ہر کو اٹھا کے اتنا دور لے جاؤ کہ جہاں تک گھوڑے دوڑیں گے اس میدان سے اسے پیچھے کر لو. اس لیے ہر کا مقبرہ اتنا فاصلے پر ہے. حضرت عباس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. دو وجوہات ممکن ہیں. ایک تو آپ نے سن لی کہ ان کے مقام کے لحاظ سے, عظمت کے لحاظ سے. پورا زیارت نامہ ہے مولا عباس کا الگ سے, اور زیارت نامے کا پہلا جملہ سلام اللہ, اللہ کا سلام و عباس پر. ہماری کیا حیثیت ہم سلام کریں آقا عباس کو, اس پر معصوم فرماتے ہیں اللہ کا سلام و عباس پر. اور معصومہ فرماتی تھیں بیٹی زینب, وقت رخصت ہے شہزادی کا, بیٹی ماں کی وصیت بھول نہ جانا. بیٹی ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے بابا کے گھر خدا ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا اس کا نام عباس رکھا جائے گا. تو بیٹی جب تیرا بھائی دنیا میں وہ آ جائے تو ماں کی وصیت یاد رکھنا, ماں کا کام نہ بھول جانا, اپنے بھائی کو آغوش میں لینا اور اس کے کان میں کہنا بھیا تجھے ماں زہرا نے سلام کہا. اجرکم اللہ, ہماری کیا حیثیت ہم سلام کرتے؟ ہمارے سلام کی مولا عباس کی بھی ضرورت نہیں. اس پر اللہ کا سلام, اس پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام بھیجتی ہوں. ایک جملہ اور سننے, بہت سخت جملہ ہے. روز قیامت روایت ہے, اللہ کا رسول فرمائیں گے مولا متقیان سے, یا علی ذرا سیدہ سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ امت کی شفاعت کے لیے کچھ سامان لائیں. اور میرا مولا سیدہ سے سوال کرے گا, بنت رسول امت کی شفاعت کے لیے کچھ سامان آپ لائیں؟ تو ایک مرتبہ اپنے دامن سے دو کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کر پیش کریں. کہ امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس, میرے بیٹے عباس, میرے بیٹے عباس کے یہ دو ہاتھ کافی. اجرکم اللہ. آج سات محرم ہے, آج بھی روئیں گے آپ, کل بھی آٹھ محرم, کل بھی روئیں گے مولا عباس کو, ساری زندگی روئیں مولا عباس کو, حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ بچپن سے جوانی کے واقعات پڑھوں, کاش خدا مجھے اتنی خیرات معرفت عباس دے کہ جب تک زندہ رہوں حضرت عباس کی تاریخ اور آپ کے فضائل اور آپ کے مصائب کو بیان کرتا رہو. اس لیے کہ ایک ایسا شخص ہے جو کربلا میں زیارت کے لیے گیا ہے, اس نے مولا حسین کی بارگاہ میں رو سلام پیش کیا, مولا عباس کے پاس ایک دفعہ چلا گیا روزے پر, اس کے بعد پھر نہیں جاتا ہے, مولا حسین کے پاس رہتا ہے. ایک مرتبہ بڑی شدت سے اضطراب میں گریا, بہت کیا تھا, بہت رویا تھا, بڑا اچھا سلام پیش کیا مولا حسین کو, سو گیا تھا. حالت خواب میں کسی ایسی ماں کو دیکھا کہ جو پہلو تھامے ہوئے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے. شہزادی کے کچھ اس طرح کے بشارتیں بیان کی جاتی ہیں, آپ خواب میں آئی ہیں, اور اس سے فرماتی ہیں کہ تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتا, اس نے ہاتھ جوڑ کر احترام کے ساتھ عرض کی کہ بنت رسول میں تو روز آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کو جاتا ہوں. فرمایا مگر میرا بیٹا عباس بھی تو ہے. اللہ اکبر, تیسرا جملہ سننا. مروان گزر رہا تھا مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے باہر سے. اس نے یہ پورا منظر دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے محلے بنی ہاشم میں, اور ایک کوئی بوڑھی خاتون ہے جو عصا کا سہارا لیتے ہوئے ایک بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے بقیع میں اس قبر پر آئی جو منسوب ہے بنت رسول سے, اور آ کے سلام کرتی ہے اور گر پڑتی ہے اور یہ کہہ کر فریاد کرتی ہے, اے سیدہ اپنے بیٹے عباس کا پرسہ لے لیجیے. مروان کہتا ہے میں سمجھ نہیں پائی یہ کون ہے, اسے پتا نہیں ہے کہ فاطمہ کا بیٹا عباس نہیں تھا, یا عباس فاطمہ کی اولاد نہیں ہے. رکا رہا, محلے بنی ہاشم سے کسی مرد کو تلاش کیا, کوئی مل گیا, اس سے پوچھا بھائی بتاؤ یہ کون بی بی ہے, اسے اتنی خبر نہیں ہے, مجھے معلوم ہے مروانوں میں کہ عباس کا رشتہ کیا ہے, یہ کون بی بی ہے. اس ہاشمی نے جملہ سنا اور اپنا منہ پیٹ کے کہا, مروان یہ کوئی محلے کی عورت نہیں ہے, یہ عباس کی اپنی ماں ہے. آج لوگوں مل اللہ ماتم دارو, مجھے نہیں معلوم کہ تاریخ کے کس موڑ پر یہ بات ثابت ہوگی, ابھی تک ثابت نہیں ہے کہ کربلا میں جناب ام البنین کبھی گئی ہوں. حضرت ام البنین کا کربلا میں آنا روایات سے ثابت نہیں ہے, یہ اگر کوئی روایت ہو تو ہم تک نہیں پہنچی. البتہ کربلا میں حضرت عباس کے حرم میں ایک دروازہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ باب ام البنین ہے. اس کی بنیاد پہ باس کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ام البنین کی آمد ہوئی تھی. سن سکیں تو جملہ مکمل کروں, بہت سخت جملہ ہے, جو نہیں گئے انہیں معلوم نہیں ہے, جو گئے انہیں معلوم ہے. خدا کرے آپ کو اور مجھے سب کو موقع ملے تو راستہ ایسا کھلے کہ وہ اندر سرداب میں اتر کر اصل قبر کو دیکھ سکے. یہ اس زمانے کی بات جب اصل قبر سامنے ہوتی تھی. بعض کہتے ہیں کہ جب بی بی ام البنین جب کربلا آئی ہیں تو مولا حسین کے قبر پر آپ نے گریہ کیا, تمام مرثیہ اور ماتم کیا, پھر آپ کو سنبھال کر لایا گیا کہ آئیے. پوچھا میرے بیٹے عباس کی قبر کہاں پر ہے, کہ وہ سامنے ہے. صرف قبر کو دیکھا اور اس مقام پہ گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی. کیا دیکھ لیا تھا کہ یقین نہیں آیا کہ 6 مہینے کے بچے کی قبر ہے اور تم کہتے ہو عباسی قبر ہے. اجرکم اللہ ماتم دارو, بس ایک روایت پڑھ کے میں اجتمام کر دوں گا. تیسری روایت سن لی, یہ بھی حرم کے حوالے سے, اسے روایت کہوں تو کسی اور معنی میں ہوگی. یہ رؤیا صادقہ میں سے ہے. ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء کے حرم میں یا مولا عباس کے حرم میں مجلس ہوا کرتی تھی, اور خطیب کا نام تھا محمد علی خراسانی. وہ مجلس پڑھ رہے تھے, مجلس پڑھتے پڑھتے ایک جملہ زبان سے ادا کیا, بہت مشہور روایت جو آپ بہت سنتے ہیں, کہ جی مولا عباس پر اتنے تیر برسائے گئے تھے, اتنے تیر برسے تھے کہ میرے مولا کا وجود مقدس, وہ سب سے محفوظ جگہ جسم کی, یہ پیشانی سب کے سامنے نمایاں ہے, چہرہ نمایاں ہے, سینہ نمایاں ہے, سب سے ذرا چھپی ہوئی جگہ ہے آنکھ, اتنے تیر برسے کہ میرے مولا عباس کی آنکھ بھی محفوظ نہ رہے. اجرکم اللہ آپ یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں، وہ کربلا میں پڑھا گیا تھا، قیامت ہو گئی. میں آپ سے خالی ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ ہاتھ میں لگے تکلیف زیادہ ہوتی ہے یا آنکھ میں لگے تو تکلیف زیادہ ہو؟ اتنے تیر برسے تھے کہ مولا عباس کی آنکھ محفوظ نہیں تھی، آنکھ میں تیر لگا اور اتنا گریا ہوا کہ لوگ روتے روتے غش کر گئے کربلا میں. مولا کے حرم کی بات، مجلس ختم ہو گئی. یہ خطیب جب اپنے رہائش گاہ پر جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی جو امام جماعت تھے، آغا ابراہیم قزوینی. انہوں نے ان کو روک کر کے روتے ہوئے کہ خطیب، اتنے مشکل مصائب نہ پڑھا کر، ہم سے برداشت نہیں ہوتے، تو پڑھ کے چلا جاتا ہے، ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کہاں مقتل میں لکھا ہے، کیسے لگا تیر ہے، کتنے تیر برسے تھے. کہتے ہیں جب ابراہیم یہ بات کہہ کر نماز کے بعد اپنے حجرے میں آئے اور استراحت پر گئے، حالت خواب میں آقا عباس کی زیارت نصیب ہوئی. رونے والوں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا اثر مجھ پر ہوتا ہے، آپ پر ہوتا ہے، عجیب کیفیت ہے. ایک باہر کوئی سانحہ روڈ پر ہوا ہو، اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے، جناب اتنا ہوا کہ گولی چلی، اس کے لگی، وہاں لگی، وہاں لگی. لیکن جو صحیح رپورٹ کیا ہوگی جب خود شخص کہے کہ مجھے کہاں پہ لگی تھی. حضرت عباس حالت خواب میں آئے ابراہیم سے، فرمایا ابراہیم تم ہمارے مصائب کا ایسے انکار نہ کر دیا کرو کہ جیسے تم کربلا میں موجود تھے. ابراہیم اگر تم مجھ سے سننا چاہتے ہو کہ مجھ پر کیا گزری تو آپ سنا دیتا ہوں. بس رونے والوں، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی، میں سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں ابراہیم میرے دونوں ہاتھ جب کٹے جبکہ میں نہر سے واپس پلٹ رہا تھا. اچھا، ایک ہے بات، روایت تو آپ سنتے پڑھتے ہیں کہ جب مولا عباس کے ہاتھ بھی کٹے اور آپ کی آنکھ میں تیر بھی لگا، لیکن تقدم تاخر کا مسئلہ ہے کہ پہلے ہاتھ کٹے یا پہلے آنکھ میں تیر لگا. اب آئیے، خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے. ابھی یہاں سے باہر جائیں گے، کہیں سے کوئی اگر دست کا کوئی ذرہ اڑ کر آنکھ میں گر جائے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہاتھوں کی بڑی اہمیت آنکھوں کے لیے. فرماتے ہیں ابراہیم میرے آنکھ میں تیر جب لگا جب دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے. اجرکم اللہ ماتم دار وس وس وقت لگا. ہائے میرا مولا، فرمایا ابراہیم میں نے بڑی کوشش کی کہ سر کو جھٹکا دوں، سر کو جھٹک دوں تاکہ تیر آنکھ سے نکل کر گر جائے، لیکن جب میں نے سر کو جھٹکا دیا تو تیر اتنا گہرا پیوست ہوا تھا کہ آنکھ سے نہ نکل سکا. ابراہیم میں نے ایک کوشش اور کی. ماتم دارو، کوئی کیا بیان کرے گا، کوئی کیا پڑھے گا، خدا کرے کہ زمانے کا امام آئے اور حضرت عباس کے مصائب ہم کو سنائے. علماء کہتے ہیں کہ جس مجلس میں مولا عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ زمانے کا امام خود روتا ہوا آتا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ابراہیم میں نے اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو چاہا کے ملاؤں اور تیر کو اس کے اندر روک کے نکال لوں، لیکن ابراہیم میرے بازو ایسے مقام سے کاٹے گئے تھے کہ کٹے ہوئے حصے جمع نہ ہو سکے. اللہ اکبر. کوئی عباس کی بے بسی کو کیا سنے گا، کتنا تھا میرا مولا بے بس. اللہ اکبر. فرمایا ابراہیم. اس کے بعد میں نے ایک کوشش اور کی ابراہیم, میں نے چاہا کہ اپنے دونوں گھٹنے اونچے کروں اور اپنے سر کو جھکاؤں اور گھٹنوں کے بیچ میں تیر کو روک کر سر کو کھینچ لوں. لیکن ابراہیم جیسے ہی میں نے سر جھکایا تھا کہ تیر کو گھٹنوں کے بیچ میں روک کے نکال سکو, کسی ظالم نے پیچھے سے میرے سر پہ ایسا گزر مارا ابراہیم کہ میں گھوڑے پہ نہ سمجھ سکا. وا غربتا وا محمدا ماتم کرو, عباس جی سے زمین پر گرے. ارے کوئی نہ تھا جو سہارا دیتا ایک دکھیاری ماں, بازو پھیلائے ہوئے آ میرے لال ابا حسین کی ماں تجھے لے. ماتم حسین, ہائے عباس کے علم کی زیارت کیجئے گا, مگر یہ سوچ کے زیارت کیجئے گا کہ آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں, آپ مسوی کر سکتے ہیں, اور جب علم کے زیارت کر لیں گے تو اپنے چہرے میں مل سکتے ہیں, اور پھر خدا خدا آپ کو کبھی آنکھوں کی تکلیف نہ دے. مولا عباس کے علم کو چوم کے اپنی آنکھوں سے لگائیے گا کہ خدا عباس کی آنکھوں کا واسطہ, جب کبھی خون عباس کا انتقام لیا جائے خدایا تو ہمیں امام کے لشکر میں شامل.